بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع، عن وحشي بن حرب رضي الله تعالى عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نأكل ولا نشبع، قال فلعلكم تفترقون، قالوا نعم، قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه، رواه أبو داود. حضرت وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے، یہ وحشی رضی اللہ تعالی عنہ وہی ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ احد میں شہید کیا تھا. اللہ تعالی شانہ نے فتح مکہ کے بعد انہیں مشرف بہ اسلام کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام پر ثابت قدم رہے، استقامت کے ساتھ جمے رہے اور اللہ تعالی شانہ نے دین کی خدمت بھی لی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی ان کی ایک حدیث بخاری شریف میں نقل فرمائی ہے اور مسیلمہ کذاب جس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے باوجود نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس کو قتل کرنے کی سعادت بھی اللہ تعالی شانہ نے انہیں نصیب فرمائی. جب جنگ ہوئی مسلمانوں کے اور مسیلمہ کذاب کے ماننے والوں کے درمیان، تو مسیلمہ کذاب کے پیچھے چلنے والوں نے شکست کھائی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور مسیلمہ کذاب جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہ قتل ہوا، اور وہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا. تو بعد میں پھر یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ قتل تو خیر الناس فی الاسلام، جب میں قتل تو خیر الناس فی الجاہلیہ، جب میں زمانے جاہلیت میں تھا، جب کفر کے زمانے میں تھا، تو میں نے ایک بہترین انسان کو قتل کیا تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. وقتل تو شر الناس فی الاسلام، مگر ایک حد تک مجھے تسلی اس وقت حاصل ہوئی جبکہ میں نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا، اس لیے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ تعالی شانہ نے مجھے بدترین انسان کو قتل کرنے کی سعادت عطا فرمائی. یہیں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی کی موجودہ حالت کو دیکھ کر اسے حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. शराबी में शराब पीने की जो आदत है उसे तो बुरी नजर से देखा जाए बीमारी को, मगर बीमार को नहीं। चोर में जो चोरी करने की आदत है उसे तो बुरी नजर से देखा जाए इसलिए कि ये गंदी आदत है, मगर चोर को बुरी नजर से ना देखा जाए इसलिए कि आज का चोर कल वली हो सकता है, आज का शराबी कल सिद्दीक बन सकता है। और ऐसे दो चार वाकयात नहीं है, दर्जनों वाकयात तारीख इस हकीकत पर गवाह है। हजरत वहशी रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के कातिल हैं, मगर देखिए अल्लाह ताला शानुहु ने उन्हें मुशर्रफ बे इस्लाम किया, इस्लाम की हिदायत से सरफराज किया। और ये भी नहीं कि मुसलमानों के नरगे में आ गए थे इसलिए मजबूरन इस्लाम कबूल किया, नहीं, फतेह मक्का के मौके पर ये ताइफ तक भाग चुके थे तो आगे भी भाग सकते थे, मगर नहीं, यहां हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इन्होंने इस्लाम कबूल किया। और हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की तकलीफ इतनी थी यहां हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इसलिए कि बहुत चहीते थे हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, इतनी तकलीफ थी कि इन्होंने जब इस्लाम कबूल किया तो इनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम मेरे सामने मत आया करो, इससे कि मेरी नजर जब तुम पर पड़ती है तो मुझे मेरे चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत याद आ जाती है और मुझे तकलीफ होती है। तो ये हजरत भी कैसे थे, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत मुझे याद आ जाती है और मुझे तकलीफ होती है, तो हजरत वहशी रजी अल्लाह ताला अन्हु इस वाकिये के बाद कभी भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर के सामने नहीं आए। जियारत भी करते थे तो छुप छुप कर लेते थे और अंदर अंदर शायद यही गम उनको खाए जा रहा था कि मैंने हमजा को कत्ल करके बहुत बड़ी गलती की है, गो जमाने जाहिलियत में ये गलती हुई थी और इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान कबला, इस्लाम से पिछले सारे गुनाह मुआफ हो जाते हैं, मगर जब अल्लाह ताला शानुहु से तौबा के बाद ताल्लुक मजबूत हो जाता है तो बार बार ये अफसोस होता है कि पिछली जिंदगी में हमने एक बुरा अमल किया था। और ये अफसोस जो है अच्छी चीज है, बशर्ते के मायूसी की कैफियत ना हो, बशर्ते के ये ख्याल ना आए कि पता नहीं माफ हुआ होगा या नहीं। तौबा कर ली, माफ हो गया, इस्लाम कबूल कर लिया, सारे गुनाह माफ हो गए, मगर दिल में अफसोस ये होता था कि मैंने एक गलत काम किया। और इस अफसोस का फायदा ये होता है, अगर सही अफसोस है और शरीय दायरे में रह करके है, कि नेक आमाल की मजीद तौफीक मिलती है। इसे कि जब यह ख्याल आएगा कि मैं शराब पिया करता था, जब यह ख्याल आएगा कि मैं जीना किया करता था, जब यह ख्याल आएगा कि मैं फिल्मों को देखा करता था, जब यह ख्याल आएगा कि मैं नमाजें छोड़ा करता था, जिंदगी मैंने जाये कर दी। तो एक तो है कि ऐसे ख्यालात से मायूसी का तारी हो जाना, ये बड़ी खतरनाक चीज है, ये शैतानी हरबा होता है। इंसान खुद ये समझ रहा होता है कि ये बहुत अच्छी कैफियत है, ये बड़ी खतरनाक कैफियत, इसलिए कि आहिस्ता 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 ये ख्याल दिल पर और दिमाग पर गालिब हो जाता है कि पिछली जिंदगियों में इतनी बुराइयां की हैं कि अब मैं जितना भी करूंगा जहन्नम ही है मेरे लिए। तो इससे जो है वो कुछ करने की हिम्मत टूटती है कि क्या फायदा। इसके बरखिलाफ ये कि मेरी तौबा हो चुकी है और अल्लाह ताला शानहु ने मुझे मुआफ कर दिया है, بہت بڑا احسان اللہ نے فرمایا، مگر یہ جو 30 سال کی میں نے زندگی ضائع کر دی، اگر اس میں بھی کوئی اچھے کام کر لیتا تو پتہ نہیں اللہ تعالی شانہ کی دربار میں میں کہاں تک پہنچ جاتا. اور ابھی چونکہ توبہ کے بعد نیک اعمال کم مدت کے لیے ہوئے ہیں، تو میرے ایمان میں بھی اتنی پختگی اور اتنا نور نہیں آیا ہوگا کہ موت کے وقت بچا سکوں. اگر شروع سے عبادت میں لگا رہتا، اللہ کی اطاعت میں لگا رہتا، تو میرا ایمان کتنا مضبوط ہو جاتا. تو اس خیال سے کہ ایمان میں بھی کمزوری ہے، پتہ نہیں موت کے وقت میں اس کی حفاظت کر سکوں گا یا نہیں، اور اس خیال سے کہ اگر گزشتہ 30 سال میں بھی میں نیک اعمال کرتا تو پتہ نہیں کہاں ہوتا، مزید اعمال کی توفیق ملے گی اور ہمت ہوگی. تو شاید انہیں بھی یہ چیز ستا رہی تھی کہ دنیا میں تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ فرما دیا ہے کہ میرے سامنے مت آیا کرو، پتہ نہیں آخرت میں کیا ہوگا، آخرت میں قرب نصیب ہوگا یا نہیں. تو اللہ تعالی شانہ نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے کو قتل کرنے کی سعادت انہیں نصیب ہوئی. اور یہ جو کہا کرتے تھے تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ خوشی سے کہا کرتے تھے کہ شاید اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں میں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کا کفارہ پیش کر دیا ہے. تو کہتے تھے کہ قتل تو خیر الناس فی الجاہلیہ، جب میں کفر میں تھا اس وقت میں نے ایک بہترین انسان کو شہید کیا تھا، وقتل تو شر الناس فی الاسلام. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھو کتنا بڑا کام اللہ تعالی شانہ نے لیا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوئی ہوگی، مگر اس کے باوجود انسان کی کوئی بھلائی کوئی نیکی اللہ کو پسند آ جاتی ہے، یا یہ کہ اللہ محض اپنے لطف و کرم سے فضل فرماتے ہیں اور آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اس لیے کسی کو بھی حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے، جب کسی پر نظر پڑے اور ظاہر میں اس میں ایسی کوئی چیز نہ پائی جائے جس کی وجہ سے ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ یہ مجھ سے کم درجے کا ہے. ظاہر میں وہ شراب نہیں پیتا، زنا نہیں کرتا، نمازیں پڑھتا ہے اور فلم نہیں دیکھتا، اس کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، چہرے کے اوپر داڑھی ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے، تو بہت آسان ہے یہ دل میں خیال پیدا کرنا کہ پتہ نہیں اللہ کی نظر میں اس کا کیا مقام ہو. اور اس کی جو کہ کوئی برائی نظر نہیں آتی اور ہمیں اپنی برائیاں بہت نظر آئیں گی، تو بہت آسان ہی یہ سوچنا کہ یہ اللہ کی نظر میں مجھ سے بہتر ہے. ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھو. تو جو ظاہر میں نیک ہیں، جن کی زندگیوں میں کوئی عیب نظر نہیں آتا، ان کو اپنے سے اچھا سمجھنا تو بہت آسان. اب رہی بات ان لوگوں کی جو ہم سے کم درجے کے معلوم ہوتے ہیں، ایسا نظر آ رہا ہے کہ بھائی ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، یا داڑھی ہے تو شریع نہیں ہے، یا ان کے گھر میں ٹی وی ہے، فلم دیکھتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھتے، شراب پیتے ہیں، ڈرگ میں مبتلا ہے، اور میں ان سارے کاموں سے محفوظ، تو میں یہ کیسے سمجھ سکوں کہ یہ مجھ سے بہتر ہے. تو اس وقت اپنے آپ کو یہ سمجھایا جائے کہ اللہ تعالی شانہ کے یہاں اعمال کا وزن ہوگا، اور کبھی کبھی ایک نیکی جو ہے وہ بہت سارے اعمال پر بھاری ہو جاتی. تو ان کے جتنے گناہ مجھے نظر آ رہے ہیں، ممکن ہے کہ ان سارے گناہوں کے مقابلے میں ان کی زندگی میں کوئی ایسی نیکی ہو جس کا مجھے پتہ نہیں، اور وہ ایک نیکی اتنی بھاری ہو کہ ان کے سارے گناہ ایک طرف رہ جائیں، اور میری زندگی میں شاید مجھ سے ایسے کسی گناہ کا ارتکاب ہو گیا ہو کہ وہ اتنا بھاری ہو کہ میری ساری نیکیاں ایک طرف رہ جائیں. تو اس اعتبار سے یہ مجھ سے بہتر ہوا، تو اس کا فیصلہ تو اللہ ہی کرے گا. میں اس لیے فیصلہ نہیں کر سکتا کہ ہم میں سے کون افضل ہے، کہ میرے سامنے نہ ان کے اعمال ہیں نہ میرے اعمال ہیں، میں تو چند اعمال کو دیکھ کر فیصلہ کر رہا ہوں. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ مجھ سے بہتر ہو، اب اس طرح سمجھا دیا. اور تیسری شکل یہ کہ فرض کر لیجئے کہ سوائے ایمان کے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پر آپ اس کے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، باطن کو بھی جانتے ہیں، برا ہے وہ، اور آپ اس سے اچھے ہیں اور نظر بھی آ رہا ہے کہ اچھے ہیں اور حقیقت میں اچھے ہیں آپ, تو اس وقت یہ سوچیں کہ پتہ نہیں کل اس پہ اللہ کا فضل اتر جاوے اور یہ مجھ سے نہیں پوری دنیا سے بہتر ہو جاوے اور میں کہیں پھسل جاؤں اور کفر میں مبتلا ہو جاؤں. اس طرح اپنی ذات کو سمجھانا چاہیے, تو کسی کو بھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھا جائے. کون کتنا بڑا ہے کون چھوٹا ہے اس کا پتہ کب چلے گا؟ قیامت کے دن. بزرگوں نے ایک عجیب بات فرمائی ہے کہ تم کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھو اور پھر گناہ اس کے کر لینے کے بعد دوسری مرتبہ جب تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے آدھ گھنٹے کے بعد ایک گھنٹے کے بعد, تو اس گناہ کی وجہ سے اسے حقارت کی نظر سے مت دیکھو, اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ تمہاری نظر میں تو حقیر ہو مگر اس آدھ گھنٹے میں پون گھنٹے میں توبہ کر لینے کی وجہ سے اللہ کی نظر میں عزیز ہو چکا ہو. اس لیے کسی کو بھی حقارت کی نظر سے نہ دکھایا جائے. دیکھو ایک طالب علم جو ہے وہ اس وقت تک تکبر سے اور عجب سے اتراتا نہیں ہے جب تک کہ اس کا رزلٹ ظاہر نہ ہو جائے. بہت ہوشیار طالب علم ہے اور اس نے بہترین پرچہ لکھا ہے اور اسے 100% یقین ہے کہ میں اعلی نمبرات سے پاس ہونے والا ہوں, مگر فیصلہ کون کرے گا؟ مارک کرنے والا. تو جب تک وہ رزلٹ نہیں آتا اس کے ساتھ آپ بات کرو تو وہ بہت تواضع والی بات کرتا ہے کہ الحمدللہ آپ کی دعا سے اللہ کی فضل سے پرچہ تو بہت اچھا گیا ہے مگر دعا کیجیے, آپ کی دعا سے اللہ کے فضل سے میں نے تو کچھ نہیں کیا, پرچہ بہت اچھا گیا ہے دعا کیجیے گا اللہ. یعنی ابھی بھی آپ کی دعا کا وہ محتاج. وہ اترائے گا کب؟ جب رزلٹ باہر آ جائے گا. مجھے تو پتا ہی تھا اتنا آسان تھا پرچہ, محنت بھی تو میں نے کی تھی. تو رزلٹ آنے تک کوئی بھی عقل مند شخص اتراتا نہیں ہے, اور ہمارا رزلٹ ظاہر ہوگا موت کے وقت, ہمارا رزلٹ ظاہر ہوگا قیامت کے دن. تو نیکیوں کے اوپر اترانا نہیں چاہیے, اللہ تعالی شانہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اچھا ایک اور بات اس واقعے سے معلوم یہ ہوئی کہ کسی کو معاف کر دینا یہ الگ بات ہے اور اس کے دل کا خوش ہونا یہ الگ بات ہے. دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ناراضگی اور جن کے تکدر سے ہمارے دین میں اثر پڑتا ہے, ہمارے ماں باپ ہیں, ماں باپ کی ناراضگی سے دنیا کی برکات ختم ہو جاتی ہے, چین سکون اٹھ جاتا ہے, رزق میں تنگی آ جاتی ہے, پریشانی آتی ہے, اور کبھی کبھی دین میں بھی خلل آتا ہے. اساتذہ کے تکدر سے علمی برکات سے انسان محروم ہو جاتا ہے, کبھی دنیاوی مصائب بھی اٹھانے پڑتے ہیں, اور مشائخ کے تکدر سے انسان روحانی ترقیوں سے محروم ہو جاتا ہے, اور کبھی کبھی دنیاوی مصائب بھی اٹھانے پڑتے ہیں. تو یہ تینوں افراد ایسے ہیں, ماں باپ, مشائخ اور اساتذہ, کہ ان کی ناراضگی سے, ان کے تکدر سے, ان کے دل پر ہمارے معاملے میں میل کے آ جانے سے دنیاوی اخروی نقصانات سے دوچار ہونا پڑتا ہے. اب ہماری غلطی ہو جاتی ہے تو ہمارے زمانے میں تو حال یہ ہے کہ معاف بھی نہیں کرواتے, معافی بھی نہیں مانگتے. معافی مانگتے ہیں تو بس سرسری. معافی کا ہمارے یہاں مطلب کیا ہے؟ سوری, معاف کر دیجیے. معافی کا مطلب یہ نہیں ہوتا. معافی کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والا جس کے حق میں ہم نے قصور کیا ہے وہ خوش دلی سے معاف کر دے، وہ یہ کہہ دے کہ آپ کے جو قصور ہیں وہ میں معاف کر چکا ہوں. خوش ہو نہ خوش ہو یہ الگ بات ہے، مگر میں معاف کر چکا ہوں. ایک شخص ہمیں بہت ستائے، ایک شخص ہمارے باپ کو قتل کر دے، ہماری بیوی کو قتل کر دے، ہماری اولاد کو قتل کر دے، اسے آپ معاف تو کر دیں گے. معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی میں نے معاف کر دیا، اب آخرت میں کوئی مواخذہ نہیں کروں گا اللہ کی بارگاہ میں، مگر دل ہمارا ناراض ہے، تکلیف میں ہے. تو صرف آپ کے معافی مانگ لینے سے غلطی معاف نہیں ہو جاتی، غلطی معاف اس وقت ہوتی ہے جبکہ وہ شخص معاف کر دے جس کے حق میں آپ نے غلطی کی ہے. اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس نے معاف کر دیا ہے یا نہیں. تو جہاں تک عام مسلمانوں کا تعلق ہے بس اتنا کافی ہے کہ وہ معاف کر دے، ان کا تقدر جو ہے وہ نقصان دہ نہیں ہے، بس وہ کہہ دی کہ میں نے معاف کر دیا، اب اس کے بعد احتیاط کرو اس کے معاملے میں. اور اگر معافی کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ایسا حسن سلوک کرو کہ اس کا دل خوش ہو جائے تو نور نلا نور، اللہ تعالی شان وہ بہت اجر عطا فرمائیں گے کہ دیکھو میرے بندے کو جو تکلیف پہنچائی تھی آخرت کی فکر کر کے معافی بھی مانگ لی، اور پھر اس کو اتنی ندامت ہے کہ میرے بندے کو خوش کرنے کی بھی فکر میں ہے کہ تحفہ دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، گھر بلاتا ہے، جہاں کہیں ملتا ہے تو ادب سے ملاقات کرتا ہے. اور یہ جو افراد ہیں، اساتذہ ہمارے، مشائخ ہمارے، صلحاء اور اولیاء، ماں باپ، متقی پرہیزگار لوگ، ان سے معاف کرانا بھی ضروری ہے اور ان کے دل پر تقدر نہ رہے اس کی کوشش بھی ضروری ہے. حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ یہ وحشی اسلام تم نے قبول کر لیا، پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، میں بھی تمہیں معاف کر چکا، ہمارے چچا کا قتل تو ختم ہو گیا معاملہ، مگر میرے سامنے مت آیا کرو، اس سے کہ میں جب تمہیں دیکھتا ہوں تو میرے چچا مجھے یاد آ جاتے ہیں. یہ دل پر تقدر. تو حضرت وحشی رضی اللہ عنہ بالکل سامنے نہیں آئے، یہ سمجھ تھی صحابہ کی، یہ سمجھ تھی، اس لیے کہ پوری زندگی اس حال میں میں رہوں کہ صحابہ میں بھی بات چیت ہو. وہاں تو بات چیت نہیں ہوتی تھی، مگر ایک فطری چیز ہے کہ انسان کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے سامنے مت آنا، کتنا بڑا مجرم ہے، ایک فطری خود کو فکر ہوتی ہے. مگر وہ سمجھتے تھے کہ قلب مبارک پر تقدر ابھی باقی ہے، معاف تو مجھے کر دیا ہے مگر راضی نہیں ہوئے ہیں. تو بار بار ان کے حکم کی مخالفت کر کے ان کے سامنے آ کر میں ان کے تقدر کو اور بڑھانا نہیں چاہتا. اور میں ان کو راضی کرنے کے لیے جتنا ہو سکے کرتا رہوں گا، اور ان کی رضامندی شریعت کی پابندی میں اور شریعت کی خدمت میں ہے. تو کھپایا اپنے آپ کو نیک اعمال میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں، مگر وہاں پیغام نہیں بھیجتے رہے کہ آپ مجھ سے خوش ہیں یا نہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا اس تقدر کو دور کرنے کی فکر میں وہ بھی ہوں گے، اس لیے کہ وہ اپنے امتی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. مگر راضی ہونا، ناراض ہونا یہ اختیاری نہیں ہے، یہ والنٹری عمل نہیں ہے. معاف کرنا نہ کرنا یہ والنٹری عمل ہے کہ دل کے نہ چاہنے کے باوجود آپ یہ کہہ دیں کہ آپ کے سارے حق میں نے معاف کر دیے، جاؤ. مگر دل کو خوش کرنا یہ والنٹری عمل نہیں ہے. اگر دل کو خوش کرنا یا دل کو ناراض کرنا یہ والنٹری عمل ہوتا، اختیاری عمل ہوتا، ہمارے اختیار میں ہوتا, ہمارے بس میں ہوتا تو دنیا میں کوئی بھی ناراض نہ رہتا. ناراض رہنا کسی کو پسند ہوتا ہے؟ دشمن سے بھی ناراض ہونے سے رہنے سے تکلیف ہوتی ہے. یہ والنٹری عمل نہیں ہے. میں اپنے احباب سے کہا کرتا ہوں کہ معاف کرنا تو ہمارے اختیار میں ہے, مگر دل کا راضی ہونا ہمارے اختیار میں نہیں. دل کو راضی وہ کر سکتا ہے جس نے اسے ناراض کیا ہے. جس طرح بد عملی سے ناراض کیا ہے تو اچھے عمل سے راضی کرو. اب اس طرح رہو کہ جس کے دل کو دکھ پہنچایا ہے اسے یہ احساس ہو کہ یہ پہلے جیسے نہیں ہے, یہ مخلص ہیں, یہ سچے ہیں, یہ واقعی انہیں افسوس ہو رہا ہے اور یہ واقعی میرے دل کو خوش کرنا چاہتے ہیں. ہمارا معاملہ بالکل برعکس ہوتا ہے کہ معافی مانگتے ہیں مجبور ہو کر, یا تو آخرت کی مجبوری یا کبھی دنیا کی مجبوری بھی ہوتی ہے. اور پھر رویہ ہمارا ایسا رہتا ہے کہ سامنے والے کے دل پر وہ تکدر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے کہ دیکھو ان کو ہم نے معاف کر دیا, ان کے ساتھ ہمارا ایسا رواداری کا معاملہ اور یہ بالکل مستغنی ہو کر کے چل رہے ہیں. تو معاف کرنا یہ الگ بات ہے اور دل کا راضی ہونا یہ الگ بات ہے. پہلے تو یہ کہ معاف کراؤ, چاہے ادنا مسلمان ہو, بلکہ غیر مسلموں کے بھی حقوق ہیں, غیر مسلموں کے بھی حقوق ہیں, ان سے بھی معافی ضروری ہے. معاف کراؤ ورنہ آخرت میں بھگتنا پڑے گا. اور یہ کچھ افراد وہ ہیں کہ معاف کرانے کے بعد ان کو راضی کرنا ضروری ہے, راضی کرنا ضروری ہے. اور راضی صرف زبان سے نہیں ہوتا, کبھی زبان سے, پاؤں پکڑنے سے, معافی مانگنے سے, اور کبھی عملاً. جیسے ماں باپ ہے, بیٹا 6 سال سے نافرمانی کر رہا ہے تو ماں باپ کیا کہیں گے کہ جا معاف تو کر دیا مگر دل خوش نہیں. نہیں خوش ہو جاؤ, کیسے خوش ہوں گے, 6 سال تک ستایا اور اچانک خوش ہو جائے. اب تجھے معاف کر دیا ہے تو اس معافی کو قبول کر لے, اور معافی کو قبول کرنے کے بعد اس طرح کی زندگی گزار. سوچ کہ کن چیزوں سے ان کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے بچ, اور کن چیزوں سے ان کو خوشی ہوتی ہے ان کاموں کو کر. ان کو ان کی صحبت میں بیٹھنے سے تکلیف ہوتی ہے تو بند کر دے ان کی صحبت. بار بار جھگڑا یہی ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ مت بیٹھا کر, ان کے ساتھ بیٹھنے سے خوشی ہوتی ہے تو بیٹھ ان کے ساتھ. رات کو لیٹ آنے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے تو لیٹ آنا بند کر دے, آنے سے خوشی ہوتی ہے. تو ماں باپ جو ہے, ماں باپ ان کے حق میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے بلکہ انہیں راضی رکھنا چاہیے. جو جتنا ماں باپ کو خوش رکھ سکے گا اتنی ہی اس کی ترقی ہوگی, دنیاوی برکات ہوں گی اور دینی برکات بھی. جو اپنے اساتذہ کو جتنا خوش رکھے گا اتنے ہی علم کے دروازے کھلیں گے, اور جو اپنے مشائخ کو جتنا خوش رکھے گا اتنے ہی اس کے لیے روحانیت کے دروازے کھلیں گے. تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کر دیا مگر راضی نہیں تھے. تو انہوں نے دیکھو اس تکدر کو دور کرنے کی فکر فرمائی کہ پوری زندگی سامنے نہیں آئے, پوری زندگی نیک کام میں لگے رہے. اور یہ نہیں کہ اپنے اسلام پر اکتفا کیا, پھر یہ اندر چیز پریشان کر رہی تھی کہ پتہ نہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو دل راضی بھی تھا یا نہیں مجھ سے. تو اس میں بھی جو ہے وہ لگے رہے انتقال کے بعد بھی, اور اللہ تعالیٰ شانہ نے انتقال کے بعد بہت جلدی اس سعادت سے انہیں سرفراز فرمایا, اور اس کے بعد ان کو ایک درجے میں تسلی ہوئی کہ میں نے کچھ کیا ہے جس سے مجھے اندازہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوئے ہوں گے. یوں تو ہر مسلمان کو قتل کرنے سے ان کو تکلیف ہوتی ہوگی مگر چچا کو قتل کرنے سے زیادہ تکلیف, تو ہر دشمن کے خاتمے سے ان کو خوشی ہوتی ہوگی مگر ان کی نبوت پر جو ڈاکہ ڈالے, یہ اسپیشل دشمن تھا, وہ اسپیشل مومن تھا, یہ اسپیشل دشمن. اور یہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی طرف سے ایک عجیب نظام ہے. حضرت ابان ابن سعید رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی گزرے ہیں, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کی توتو میمے ہو گئی. اور کب ہوئی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد ہی, غزوہ خیبر کے موقع پر. تو جب توتو میمے ہو گئی تو ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ھذا قاتل ابن قوقل, کہا کہ یہ ابان جو ہے اس نے حضرت ابن قوقل رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا. یہ ان کو تانا دیا. تو حضرت ابان ابن سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے عجیب جواب دیا. یعنی دین کی سمجھ کیسی آ جاتی تھی ان کے ذہنوں میں, دیکھیے تو اسے. حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کو دین کی کیسی سمجھ آ گئی کہ کہا کہ مجھے منہ مت دکھانا, زندگی بھر منہ نہیں دکھایا. اللہ اکبر, کیسی دین کی سمجھ تھی کہ صحیح ٹائم پہ کیا کرنے کا, دنیا کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. کبھی اگر کہہ دے کہ نکل جا یہاں سے تو نکل جانا اچھا ہے, کبھی یہ کہہ دے کہ نکل جا تو پاؤں پکڑ لینا اچھا ہے. یہ سمجھ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آدمی روبوٹ کی طرح چلتا رہے. دین کی سمجھ پیدا کرو آخرت اگر بنانی ہو تو. ذہنیت ہماری جو ہے وہ دینی نہیں بنتی, ذہنیت ہماری دینی نہیں بنتی, اسلامی نہیں بنتی, جس کی وجہ سے ترقی نہیں ہوتی. تو کہا کہ ہاں یہ ابن قوقل کا قاتل ہے. سب صحابہ چاروں طرف سے دیکھ رہے تھے ان کا جھگڑا. تو ابن یہ سعید ابن ابان ابن سعید رضی اللہ عنہ نے عجیب جواب ارشاد فرمایا. انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تو مجھے ایسے شخص کے قتل کے بارے میں تانا دے رہا ہے جس کو اللہ تعالی شانہ نے میرے ہاتھوں سے شہادت دے کر عزت عطا فرمائی, اور ایسے کام کے بارے میں تو مجھے تانا دے رہا ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے اس کے ہاتھوں مجھے قتل کروا کر جہنم کی ذلت سے بچا لیا. مطلب یہ تھا کہ میں کفر میں تھا اس وقت, اور ابن قوقل مسلمان تھے رضی اللہ عنہ. ہم آمنے سامنے ہو کہ اب دو ہی شکل تھی, یا تو میں مرتا یا وہ مرتا. تو کہا کہ اکرمنی اللہ, اللہ نے تو میرے اوپر بہت اکرام کیا ہے. اللہ نے اکرام کیا. کیا اکرام کیا؟ کہ میرے ہاتھوں سے ایک مسلمان کو قتل کروایا اور وہ جنت میں چلا گیا, اور اگر اس وقت وہ مجھے قتل کر دیتا تو میں کفر کی حالت میں دنیا سے جاتا, تو میں ذلیل ہو جاتا. تو اللہ نے مجھے تو ذلت سے بچایا اور اسے اکرام کیا, اور بعد میں مجھے بھی اللہ تعالی شانہ نے اسلام سے سرفراز فرمایا, تو وہ بھی جنت میں, میں بھی جنت میں انشاءاللہ. تو ادھر جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ہاتھوں شہادت عطا فرمائی اللہ تعالی شانہ نے, اور پھر انہیں اسلام کی نعمت سے نوازا اور کہاں سے کہاں تک پہنچایا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کے جو بدعنوانیوں کے واقعات ہیں ان کی طرف نظر بھی نہیں جانی چاہیے, اس لیے کہ وہ صحابہ نہیں تھے اس وقت. بھائی اگر ایک عالم نے عالم بننے سے پہلے کوئی غلط کام کیا ہو, اس کے بعد عالم بن گیا, تو وہ چیز قابل تعریف ہے یا قابل مذمت؟ سب یہ کہیں گے کہ یہ چور تھا, چور. مگر دیکھو آج عالم بن گیا, تعریف ہے یہ. تو اب کوئی یہ کہے کہ یہ عالم, یہ تو چوری کیا کرتا تھا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مقام صحابیت پر پہنچنے سے پہلے جو غلطیاں ہیں وہ صحابی کی تھوڑی غلطی ہے, وہ تو ایک مشرک کی غلطی ہے, کافر کی غلطی ہے. یہ ان کا مقام تھا کہ شرک اور کفر کی دلدل سے نکلے اور نکل کر مقام صحابیت پر پہنچے. اور بھائی ایک صحابی سے بھی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو غلطی ہو جانے کے بعد توبہ کر لے. ایک عالم سے بھی اگر کوئی غلطی ہو جائے اور غلطی ہو جانے کے بعد توبہ کر لے. جیسے میں نے ابھی ایک عام انسان کے بارے میں کہا کہ اکابر بزرگان دین تو یہ فرماتے ہیں کہ اس کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو, ممکن ہے کہ یہ توبہ کر چکا ہو اور اللہ کی نظر میں صاف ہو چکا ہو, اور آپ اسے مجرم ہونے کی حالت میں دیکھتے رہے. بہرحال ہمیں کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا ہے, اور کسی پر ہماری طرف سے تکدر رہے اس سے بھی بچنا ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے انتقال کے بعد کسی صاحب کو کشف ہوا اور کشف کے ذریعے میرے والد صاحب سے انہوں نے بات کی تو کہا کہ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے میرے اوپر تین پیغام بھیجے. ان پیغاموں میں سے ایک پیغام یہ تھا کہ زکریا کو کہہ دینا کہ بزرگوں کی ناراضگی سے بچتا رہے, اس لیے کہ ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے, ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کسی غلط بات پر بھی ناراض ہو جائیں اور ہم اس ناراضگی کو دور کرنے کی فکر نہ کریں تو یہ بھی اثر انداز ہوگا اس سے کہ ہمارے ان کا اول وہلے میں غلط فہمی میں مبتلا ہو کر ناراض ہونا یہ تو نقصان نہیں پہنچائے گا, مگر وہ ناراض ہو گئے, آپ کو پتا ہے کہ فیض کا یہ دروازہ میرے اوپر بند ہو چکا ہے اور پھر آپ کھلوا نہیں رہے ہیں وضاحت کر کے, اب آپ کی غلطی ہے. اس لیے کہ اب جو ان کے دل میں تکلیف پہنچ رہی ہے یہ آپ کی وجہ سے پہنچ رہی ہے. حضرت مولانا عبد اللطیف صاحب تھے مظاہر علوم سہارنپور کے ناظم. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ بڑے تھے, بزرگ سرپرست. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں تھے. ابو داؤد شریف کی شرح بذل المجود لکھی جا رہی تھی. ایک حاسد تھا حضرت مولانا عبد اللطیف صاحب کا, وہ بار بار شکایت لکھتا تھا حضرت مولانا عبد اللطیف کی, حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کے اوپر. تو حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ, وہ بھی مدینہ منورہ تھے. تو حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا عبد اللطیف صاحب رحمت اللہ علیہ پر پیغام بھیجا کہ تم اپنی طرف سے وضاحت کرو اپنے احوال کی. بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ایک شاطر آدمی ہوتا ہے شریر, وہ بار بار کان بھرتا رہتا ہے, اور شریف آدمی ہوتا ہے اسے اچھا نہیں لگتا اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کہاں غلطی کر رہا ہوں. تو کہا کہ یہ تمہارا حاسد جو ہے حضرت کے کان بھر رہا ہے, تو تم اپنی طرف سے وضاحت لکھو. تو مولانا عبد اللطیف صاحب رحمت اللہ علیہ بہت نیک آدمی تھے, انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں کہاں وضاحتیں کرتا پھروں, حضرت کو بھی معلوم ہے کہ یہ ہمارا حاسد ہے اور میں کہاں کوئی غلطی کر رہا ہوں, اللہ بھی دیکھ رہا ہے. تو شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا عبد اللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا یا پیغام بھیجا کہ دیکھو ایک شخص جب کسی کی بار بار شکایت کرتا ہے تو یہ ہیومن نیچر ہے کہ کچھ نہ کچھ دل پر اثر آتا ہے. دیکھو شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سمجھ رہے تھے کہ شکایتیں غلط ہیں, اور ان شکایتوں کا اثر اگر مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے دل پہ پڑا تو یہ غلط اثر پڑے گا, غلط اثر ہے, مگر پھر بھی نصیحت کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بھی نقصان ہوتا ہے. تو کہا کہ بار بار یہ خط آ رہا ہے تو ان کے دل میں تمہارے بارے میں کسی نہ کسی وقت کوئی برا خیال آ جائے گا کہ اچھا عبد اللطیف یہ کر رہے ہیں, مولانا عبد اللطیف یہ کر رہے ہیں. اور ان کے دل میں اگر یہ بات پیوست ہو گئی اور ان کا دل تم سے مقدر ہو گیا تو تمہیں روحانی نقصان پہنچے گا. تو بزرگوں کی الٹی تو الٹی ہی ہوتی ہے, غلط غلط, مگر الٹی سے, یعنی الٹی کا مطلب یہ کہ غلط شکایت کسی نے پہنچا دی آپ کی اور وہ ناراض ہو گئے, ان کو دل پر صدمہ ہوا اور آپ کو پتا چلا اور آپ اس وقت یہ ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر اپنائیں کہ میری کہاں غلطی ہے, وہ تحقیق کریں, وہ بڑے ہیں, ان کے دل میں اگر تکدر پیدا ہو گیا اور آپ کو پتا ہے کہ تکدر ہو گیا ہے, اب آپ جو ہٹا نہیں رہے ہیں اس تکدر کو, اب آپ کی غلطی ہے اور اس سے نقصان پہنچے گا. اللہ تعالیٰ شانہ بھائی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں بڑے صحابی ہیں, ان کے بارے میں کوئی ایسا خیال دل میں نہیں آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ شانہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے, ہماری طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرماوے. تو یہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث نقل کر رہے ہیں, وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے کی نشست میں عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين.